الحمد لله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون. محترم بزرگوں, دوستوں, عزیزوں اور بھائیوں, قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے تمام نوع انسانی کے لیے, قیامت تک کے لیے, اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور وہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا بنایا ہے, اس نے کہاں اس میں کمزوری رکھی ہے, رہ نہیں گئی, اس نے کمزوری کہاں رکھی ہے اور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت کہاں رکھی ہے, اسی کے مطابق اس نے ہمیں ہدایات دی ہیں, احکامات صادر فرمائے ہیں, اور اسی ہدایت کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ہدایات بھی دی ہیں اور انڈائریکٹ ہدایات بھی دی ہیں. پھر انڈائریکٹ ہدایات میں بھی اللہ تعالیٰ کے کئی اسلوب ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. ایک اسلوب کیا ہے کہ قرآن مجید میں اکثر و بیشتر قصے اور واقعات بیان فرمائے گئے ہیں اور انہی کے ذریعے سے ہدایت کا سامان کیا گیا ہے. قرآن مجید میں ایک قصہ تو وہ ہے کہ جو ایک ہی مرتبہ آیا ہے لیکن واقعتاً قصے کی طرح آیا ہے, جیسے کوئی کہانی سنائی جاتی ہے ویسے ہی سنائی گئی ہے, وہ سورۃ یوسف علیہ السلام ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی بچپن سے لے کر اور ایک خاص سٹیج تک اس کو بیان کیا گیا تفصیل کے ساتھ اور اس سے میری اور آپ کی ہدایت کا بندوبست فرمایا گیا. اسی طرح اور قصے ہیں کہ جو بار بار بیان ہوئے ہیں, مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی, اس سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے, کم و بیش تین پارے اگر آپ تمام آیات کو ملائیں تو وہ بن جائیں گے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے تذکرے پر مشتمل ہیں. وہ بھی نری کہانی نہیں ہے بلکہ میری اور آپ کی ہدایت کا سامان ہے. پھر حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, ان کے قصے بار بار آئے ہیں, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے سے پورٹری کیا ہے, ایک خاص طریقے سے پورٹری کیا ہے اور نوع انسانی کو ایک آئیڈیل رول ماڈل کی حیثیت سے ان کی تصویر دکھائی ہے کہ یہ ہوتے ہیں میرے بندے, بندگی کرنی ہے تو ایسے کرو کہ میرے اس بندے نے مجھے کبھی نہ نہیں کی. قرآن مجید کے قصوں میں ایک انتہائی اہم قصہ, قصہ آدم و ابلیس ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بھی بڑی غیر معمولی اہمیت دی ہے, یعنی یہ اس فریکوینسی کے ساتھ تو اگرچہ بیان نہیں ہوا جس فریکوینسی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت نوح, حضرت صالح اور حضرت ہود و حضرت شعیب و حضرت لوط کے قصے بیان ہوئے ہیں, لیکن بڑی خاص ترتیب کے ساتھ اس قصے کو بار بار قرآن مجید میں دہرایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ معمول رکھتا ہو کہ وہ روزانہ قرآن مجید کا ایک پارہ تلاوت کرے, جیسے کہ ہمارے بزرگوں کا معمول تھا, ہم سے جو پہلی نسل تھی اس نے اس کو مینٹین کیا تھا لیکن بدقسمتی سے ہم اس روایت کو جاری نہیں رکھ سکے, اور ہماری جو اگلی نسل ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سے بالکل فارغ ہو گئی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری نااہلی ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی اس روایت کو جاری نہیں رکھ سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اثر نو ضرورت ہے کہ ہم اس روایت کو تازہ کریں اور تھوڑے نصاب سے شروع کر کے اور پھر آہستہ آہستہ اپنا نصاب بڑھائیں اور پھر کم سے 12 تک ضرور لے جائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمت دے تو پھر ہفتے میں قرآن مجید ختم کرنا جو صحابہ کرام کا معمول تھا، اکثر صحابہ کا، اس کو ہم اپنائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی ہمت دے کہ اگر کوئی شخص ایک پارہ روزانہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہو تو وہ ہر ہفتے کم سے کم ایک مرتبہ یہ قصہ ضرور پڑھے گا قرآن مجید میں. اور قرآن مجید کے تلاوت کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہدایت کا حصول ہے، اور ثواب جو ہے وہ اس کا ایک بائی پروڈکٹ ہے. اس لیے کہ قرآن مجید ثواب، تلاوت کا ثواب دینے کے لیے نازل نہیں ہوا، ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. باقی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی تلاوت کرے، ایک آیت بھی تلاوت کرے، تو اس آیت میں ایک ایک حرف کے بدلے اس کو 10 سے 30 تک نیکیاں جو ہیں وہ ملیں گی. تو قصہ آدم و ابلیس اس ترتیب سے آیا ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ قرآن مجید کا ایک بارہ پڑھتا ہو تو ہر ہفتے وہ یہ قصہ قرآن مجید میں سے ضرور پڑھے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو رہنمائی دینا چاہتا ہے وہ اخذ کرے گا اور اس سے ڈیڈکٹ کرے گا. قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس پہلے ہی پارے کے چوتھے رکوع میں آیا ہے. پورا چوتھا رکوع وہ قصہ آدم و ابلیس پر مشتمل ہے، جس کی پہلی آیت میں آنی آپ کو سنائی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، تو فرشتوں نے عرض کی کہ اللہ کیا تو زمین پر ایک ایسے شخص کو بنائے گا کہ جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے. قال انی اعلمک اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ایک خاص حکمت تھی، اور ایک خاص اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود عطا فرمایا ہے، اور اس وجود ہی کی ڈسکرپشن کے لیے قصہ آدم و ابلیس بیان ہوا، اور اس وجود ہی کے مطابق پورے قرآن مجید میں ہمیں ہدایات ارشاد فرمائی گئی. تو پہلے پارے میں آیا، پھر 7 پاروں کے بعد 8ویں پارے میں سب سے زیادہ تفصیل کے سایہ ساتھ آیا، ایک رکوع سے زائد ہے 8ویں پارے کے اندر سورہ آراف میں، یعنی دوسرا رکوع سارا اور پھر تیسرا رکوع بھی در حقیقت اسی کا تسلسل ہے. اس کے بعد پھر 14ویں پارے میں سورہ ہجر میں پھر تقریباً ایک رکوع آیا ہے. اس کے بعد پھر سورہ بنی اسرائیل ایک ادس سورت چھوڑ کر، اس میں بھی بہت سی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں لیکن رکوع سے کچھ کم ہے. پھر سورہ کہف میں اس کے بارے میں ایک آیت جو ہے وہ آئی ہے. پھر سورہ طہٰ میں بھی تقریباً ایک رکوع ہے 17ویں پارے کے اندر، یعنی 14, 15, 16 اور 17 یہ بالکل قرآن مجید کا وسط ہے. تو جو قرآن مجید کے بالکل وسط میں پہنچے تو وہ تو روز یہ قصہ جو ہے وہ قرآن مجید میں پڑھے گا تو اس سے وارننگ حاصل کرے گا. اور پھر 23ویں پارے میں سورہ سعد میں پھر تقریباً ایک پورا رکوع ہے. قصہ آدم و ابلیس کیا ہے؟ یہ اصل میں دو کرداروں کی کہانی ہے، اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آپ کو معلوم ہے. صرف یاد دہانی کے طور پر عرض کر دوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے جنات، جنہیں آگ سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. کیسے پیدا کیا وہ سب کام جانتا ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے آگ سے ان کا وجود بنایا. اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق فرشتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے جن کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا. کیسے پیدا فرمایا، کیسے ایگزسٹ کرتے ہیں وہ اپنا کام خوب جانتا ہے، یہ میرے اور آپ کا ہیڈک نہیں ہے. البتہ یہ بات ہم میتھمیٹیکلی سمجھتے ہیں. آئنسٹائن نے اپنی ایک میتھمیٹیکل ایکویشن سے یہ بات ثابت کی کہ جب کوئی فزیکل آبجیکٹ بھی روشنی کی رفتار سے حرکت کرے تو وہ انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ انرجی اور میٹر جو ہیں وہ انٹر کنورٹیبل ہیں. بس اتنا تو اشارہ وہاں سے ہمیں مل جاتا ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیسے وہ کنورٹ کیا اور کیسے بنایا اور کیا اس کا ہے وی ہیو نو آئیڈیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ارواح کو بھی نور سے بنایا, اس کا ہم تجربہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو روح عطا فرمائی ہے اور جو اس روح کا مسکن بنایا ہے قلب, یعنی ایک تو قلب وہ ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے, یہ تو ایک فزیکل وجود ہے, اسی کے ساتھ متعلق ایک روحانی وجود ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح بدیت کی ہے اور اسے قرآن مجید نفس بھی کہتا ہے. اور وہ نفس جو ہے وہ انسان کے جسم سے ڈیٹیچ ہوتا ہے ہر خواب کے دوران. سورہ زمر میں ارشاد ہوا کہ اللہ یتوفل انفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا, کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کرتا ہے, انسانوں کے نفوس کو قبضے میں لے لیتا ہے موت کے وقت, اور جب وہ نفس مرا نہیں ہوتا نیند کے اندر تو بھی وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبضے میں لیتا ہے. تو ہم کیا تجربہ کرتے ہیں کہ ہمارا جسم جو ہے وہ تو بستر پر خراٹے لے رہا ہوتا ہے, لیکن ہمارا وہ جو سافٹ نفس ہے, یہ سافٹ میں کمپیوٹر کی زبان میں کہہ رہا ہوں ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر, جو ہمارا ایک سافٹ وجود ہے وہ ہمارے جسم سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے اور وہ ہزاروں میل کا سفر کر کے اور ود ان سیکنڈ جو ہے واپس بھی آ جاتا ہے, لیکن اس کا وہاں جو ایکسپیرینس ہے وہ منٹوں نہیں گھنٹوں پر محیط ہوتا ہے. تو وہ ایک اور عالم ہے کہ جس کے اندر وہ وجود چلا جاتا ہے. تو یہ ہمارا تجربہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جنات کو پیدا کیا اور اس سے پہلے فرشتوں کو پیدا کیا اور اس سے پہلے ارواح انسانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا فیصلہ فرشتوں کے سامنے رکھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ, کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ کیا اللہ کہ تو زمین میں ایک ایسے شخص کو بنائے گا جو فساد پھیلائے اور خون بہائے. اب ہوا کیا کہ جنات میں سے ایک جن تھا, بہت علم والا اور بہت عبادت گزار, یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور ذکر کرنے میں, اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے میں وہ سب سے آگے تھا, اور علم بھی اس کے پاس بہت تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں میں شامل کر دیا تھا اور فرشتوں کا بھی استاد مقرر کر دیا تھا. اس کا نام تھا عزازیل. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے جواب میں یہ کہا کہ تمہیں نہیں پتا, جو تمہیں معلوم نہیں وہ میں جانتا ہوں, تو سب فرشتوں نے تو سرنڈر کر دیا, لیکن رعایتی طور پر فرشتوں میں نازل ہوا تھا, اس نے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ دل سے قبول نہیں کیا اور ٹھان لی کہ بھی میں تو اس کو نہیں مانوں گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کے جسم کو تخلیق کیا اور جسم کو تخلیق کرنے کے بعد پھر اس کا تسویہ فرمایا. تسویہ کیا ہے کہ جہاں تک انسان کے جسم کا تعلق ہے تو یہ جسم جو ہے یہ بالکل حیوانی وجود ہے. وہ تمام فنکشن کے جو کسی حیوان کے جسم میں ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام فنکشن یہاں موجود ہیں, اور وہ اکثر و بیشتر اعضاء جو ہیں, خاص طور پر وہ اعضاء کے جو ایک آٹونومس سسٹم کے تحت حرکت کرتے ہیں, انسان کا دل ہے, انسان کے پھیپھڑے ہیں, انسان کا جگر ہے, انسان کے گردے ہیں, انسان کا دماغ ہے, تو یہ سب کے سب چیزیں جو ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں کہیں چھوٹے کہیں بڑے وہ ہر حیوان کے اندر موجود ہوتے ہیں اور ان کا فنکشن بھی تقریباً وہی ہوتا ہے کہ جو انسان کے اندر ہے. لیکن انسان اور حیوان میں اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی فرق رکھا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے فزیکل وجود کو بنا کر تخلیق کر کے اس کا تسویہ فرمایا. تسویہ کیا ہے؟ فنیشنگ. اور اس فنیشنگ میں کیا تھا؟ ایک سافٹ پروسیس تھا کہ جو نظر نہیں آیا وجود کے اس سے بنا کیا, لیکن اس کا فنکشن جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں. جیسے کوئی سافٹ ویئر جو ہے وہ نظر نہیں آتا, لیکن جب ہم اس کو ڈسپلے کرتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر یا کسی اور ایل سی ڈی پر, تو ہمیں اس کا فنکشن نظر آتا ہے, لیکن آنکھوں سے وہ سافٹ ویئر اٹسلف تو نظر نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اس حیوانی وجود کے اندر ایک ترقی اور ایک امپروومنٹ پیدا کی, اور وہ کیا تھی کہ اسے اپنے حیوانی جذبات پر اللہ تعالیٰ نے ایک کنٹرول عطا کر دیا. یعنی انسان کو بھوک لگتی ہے بالکل حیوانوں کی مانند, لیکن حیوان کو جب بھوک لگ جائے اور اس کی پسند کا کھانا اس کے سامنے آ جائے تو وہ کھانے سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے. اسی طرح پیاس, اسی طرح انسان کا جنسی جذبہ, غصہ, ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے کنٹرول میں دے دیا جو کہ حیوانات کے معاملے میں کنٹرول کے اندر نہیں تھا. اب یہ تبدیلی پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ودیت فرمائی جو ایک نورانی وجود تھا, اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی معرفت بھی عطا فرمائی اور خیر اور شر کی پہچان بھی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے انسان کا وہ یہ وجود مکمل کرنے کے بعد اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکنے کے بعد فرشتوں سے تقاضا کیا, فقول لہ ساجدین, کہ تم ان کے سامنے, اس کے سامنے سجدہ کرو, انسان کے سامنے, یعنی اس کو اپنے سے بڑا تسلیم کرو کہ یہ اب اللہ تعالیٰ کا نائب ہے, اس کے سمبل کے طور پر سجدہ کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ کوئی بھی حکم دے سکتا ہے. ہمارے لیے سجدہ کیوں منع ہے غیر اللہ کو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہی حکم دے دے تو پھر ہمارے لیے کوئی چوائس نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ. تو اب جو اصل فرشتے تھے وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کے سامنے جھک گئے, لیکن وہ جو تھا عزازیل جس کے اندر وہ شرارت تھی وہ نہیں جھکا, اس نے انکار کر دیا. لہذا اس شرارت کی وجہ سے وہ شیطان قرار پایا, اس نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ کس چیز نے تمہیں آدم کے سامنے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود تو حکم دے سکتا ہے, یعنی میں اور آپ تو حکم نہیں دے سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو حکم دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا تو تمہیں کس چیز نے روکا کہ تو آدم کے سامنے نہ جھکے؟ تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے بحث کی, اور بحث کیا کی, اس کا حاصل یہ تھا کہ بجائے خود کوئی غلطی ماننے کے اس نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو غلط قرار دیا, اللہ تعالیٰ کے حکم ہی کو غلط قرار دیا کہ اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, انسان کو مٹی سے پیدا کیا, تو آگ جو ہے اٹس فرام دا ورلڈ آف انرجی, یہ تو ایک توانائی ہے, انرجی ہے, اور وہ سپیریئر ہے مٹی سے, لہذا میرا آدم کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا, اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے, اسٹیپ ڈاؤن, تم اب اس منصب سے نیچے اتارے جاتے ہو جو تمہیں فرشتہ بنایا گیا تھا, اب تم اپنے اصلی روپ میں آ جاؤ اور تمہیں اپنے اس منصب سے ڈیپوز کیا جاتا ہے, تمہیں اپنے اس منصب سے ہٹایا جاتا ہے. شیطان نے اللہ تعالیٰ سے ایک اجازت طلب کی کہ انظرنی الی یوم یبعثون, تو اللہ پھر مجھے ذرا موقع دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں, یعنی قیامت کے دن تک, تاکہ میں اپنا پوائنٹ ثابت کر سکوں کہ تو نے انسان کو جو عزت بخشی ہے اشرف المخلوقات بنا کر, انسان اس کا اہل نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, تمہیں اجازت ہے, انک من المنظرین, تجھے اجازت دی جاتی ہے. اب اس نے بڑے چیلنجنگ انداز میں اللہ تعالیٰ سے فرمایا, قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم, تو اے اللہ جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹا دیا ہے, اب میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا. الفاظ نوٹ کیجئے, لأقعدن لهم صراطك المستقیم, لہذا میں ان کا شکار کرنے کے لیے تیرے صراط مستقیم پر مورچہ بندی کروں گا, بیٹھوں گا. ثم لا آتینہم, اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ قرآن مجید, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت. بالکل قرآن مجید کے آغاز میں آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. تو اس کا جواب کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہی وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے, ھدی للمتقین, اور یہی متقیوں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے. تو اسی صراط مستقیم پر اس نے کہا کہ میں مورچہ بندی کروں گا, ثم لآتینہم, پھر میں انسانوں کی طرف بڑھوں گا, یعنی انسانوں پر حملہ آور ہوں گا, من بین ایدیہم, ان کے سامنے سے, ومن خلفہم, اور ان کے پیچھے سے, وعن ایمانہم, اور ان کے دائیں سے, وعن شمائلہم, اور ان کے بائیں سے. ولا تجد اکثرہم شاکرین, اور اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. شکر ہوتا کیا ہے؟ اپریشیٹ کرنا کسی کے احسان کو. اللہ تو انسان پر اتنا بڑا احسان کر رہا ہے کہ تو اس کو اپنا نائب قرار دے رہا ہے, لیکن انسان اس کا اہل نہیں ہے, تو اس کو شکر گزار نہیں پائے گا. اب شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہو کر رہے, اس کا احسان مانتا رہے. یعنی وہی حرکت جو شیطان نے کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں میں شامل کیا, فرشتوں کا استاد بنایا, تو اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, تو اس کو اس منصب سے ہٹایا گیا. تو شیطان نے کہا کہ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا اس کو گمراہ کرنے کے لیے, اور پھر قدم قدم پر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. آگے سے مجھے پہچان لے, بچ جائے تو پھر پیچھے سے حملہ کر دوں گا, پیچھے سے بھی اگر بچ جائے تو پھر دائیں سے حملہ کر دوں گا, پھر بائیں سے حملہ کر دوں گا. یعنی اس کو اپنے محاورے میں ہم کہتے ہیں میں قدم قدم پر اسے گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا, ہر سم سے اس پر حملہ آور ہوں گا. برات اجے تو اکثر ہم شاکرین, اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ آراف کے الفاظ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ فخرج منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا, تو نکل جا یہاں سے. یعنی پہلے تو اسے اس مقام سے گرایا تھا, اور اب وہ جو اعلیٰ پوزیشن تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ وہ اس کی چلت پھرت تھی, اور اوپر کی ساری خبریں اور ساری کمیونیکیشن کے وہ, یعنی ہائیسٹ جو سیکرٹریٹ ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کے اندر اس کی آمد و رفت تھی, تو وہاں سے بھی اس کو نکال دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالا فخرج منہا فما یکون لکا ان تتکبر فیہا فخرج انک من الصاغرین, قال اخرج منها مذءوما مدحورا, تو اللہ نے فرمایا کہ تو نکل جا بدحال ہو کر اور مردود ہو کر, دھتکارا ہوا ہو کر. رد کرنا کہتے ہیں نا, کسی کو رد کر دینا, ڈسون کر دینا, دفع کر دینا, اسی سے مردود, رد کیا ہوا, کنڈیمڈ. تو قال اخرج منها مذءوما مدحورا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا یہاں سے بدحال ہو کر اور مردود ہو کر. لمن تبعک منہم, یاد رکھو جو کوئی بھی انسانوں میں سے تیری پیروی کرے گا, لأملأن جہنم منکم اجمعین, تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے خطاب کر کے فرمایا ویا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تو اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنی اہلیہ کے ساتھ جنت میں سکونت اختیار کر لے, جنت میں رہائش رکھ لے. فکلا من حیث شئتما, پھر کھانا اس جنت میں سے جہاں سے چاہو, تم پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوگی. ساری جنت جو ہے اس میں جو بھی کچھ اویل کرنا چاہو, جو بھی کچھ کھانا چاہو, وہ تم پر کھلا ہوگا, ماں سوائے ایک ریسٹرکشن کے, اور وہ کیا ہے؟ ولا تقربا ہذه الشجره فتكون من الظالمين, لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا. یعنی کوئی خاص درخت تھا جس سے منع فرمایا کہ بس اس کے قریب نہیں جانا. یہاں نوٹ کیجیے گا, باقی سب کے بارے میں کہا کہ کھاؤ جو مرضی, لیکن اس درخت کے بارے میں نہ صرف کھانے سے منع کیا بلکہ قریب جانے سے بھی منع کیا. ولا تقربا ہذه الشجره, تو تم دونوں اس درخت سے قریب نہ جانا. فتکون من الظالمین, ورنہ ظالم قرار پاؤ گے, بڑی زیادتی کرنے والے ہوگے, یہ بہت بڑی ایٹروسٹی ہوگی, یہ بڑا ظلم ہوگا جو تم کماؤ گے. ظلم کے لفظی معنی جو ہیں وہ تو نا انصافی کے ہوتے ہیں, کسی کا حق مارنا, یہ عدل کا الٹ ہے ظلم. لیکن اردو میں بھی اور عربی میں بھی یہ بڑے کرائمز کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے انگریزی میں لفظ اٹروسٹی ہے، وہ بہت زیادہ جرم کرنے والا، اسے کیا کہتے ہیں اٹروشیس، تو اسی معنی میں یہ ظلم جو ہے وہ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اضافی طور پر، تو یہاں وہ اسی معنی میں ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو یہ بہت بڑا کرائم ہوگا جو تمہارے ہاتھوں سے سرزد ہوگا. لیکن اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو الاؤ کر دیا تھا کہ وہ انسانوں کو ورغلا کر اپنا پوائنٹ ثابت کرے کہ انسان اس منصب کا اہل نہیں ہے، لہذا کوئی ایکسس اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دے دی آدم و حوا تک. تو اس کے بعد فرمایا کہ فوسوس لہما الشیطان، تو شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ اندازی کی. وسوسہ کا اگر آج آپ سادہ ترجمہ کریں تو یہ کیا ہے؟ کنفیوژن. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کنفیوز کیا. فوسوس لہما الشیطان، کیوں کنفیوز کیا؟ لیبدی لہما ما وری عنہما من سواتہما، تاکہ وہ ان دونوں پر ایکسپوز کرے، تاکہ وہ ان دونوں پر ایکسپوز کرے جو ان کی شرمگاہوں میں سے ایک دوسرے سے چھپایا گیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے نارملی کیا ہے، ہمیں اپنے ستر، اپنی شرمگاہ کو چھپانے کا حکم دیا ہے. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے انہیں کنفیوز کیا تاکہ جسم کے وہ حصے کے جو اللہ تعالیٰ نے چھپانے کا حکم دیا ہے، جو نارملی انسان ایک دوسرے سے چھپاتا ہے، وہ ایک دوسرے پر ایکسپوز کرتے. لیکن اس نے براہ راست ان سے یہ نہیں کہا کہ تم کپڑے اتار دو. کیا کیا؟ اس نے ایک کنفیوژن کریٹ کیا اور ان سے آ کر کہا وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ، کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، او تکونا من الخالدین، یا کہیں یا پکے نہ ہو جاؤ. اچھا، اب آپ کو فلنگ دی، بلینکس کرنی پڑے گی یہاں پر، کہ یہ بات جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور آدم و حوا کو پتا ہو کہ اس نے ہماری سپریمیسی کو تسلیم نہیں کیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس گفتگو، اس کے ساتھ گفتگو کا امکان کیسے ہوگا؟ یہ جو ماڈرن ڈیموکریٹک نارمز ہیں، اگر آپ ان پر غور کریں کہ ماڈرن ڈیموکریٹک نارم یہ ہے کہ ہارنے والا امیدوار جو ہے وہ سب سے پہلے جیتنے والے امیدوار کو جا کر مبارکباد دے. اب مبارکباد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس منصب کو باعث برکت بنائے. وہ کون سا ہارنے والا امیدوار ہے؟ فرشتہ ہی ہو سکتا ہے، کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا کہ جو جیتنے والے امیدوار کو جا کر یہ دعا دے اپنے دل سے. ہو سکتی ہے یہ؟ آئی ڈونٹ تھنک کیا ہو سکتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ جو ہارنے والے کو کہا جاتا ہے کہ تم جا کر بولو اور ذرا اچھے جذبات کا اظہار کرو، لیکن وہ جیتنے والا امیدوار جو ہے وہ پھر واقعتاً اگر وہ بڑا بھولا بھالا ہو تو وہ فوراً چکر میں آ جاتا ہے کہ یہ واقعی اس کو بڑا ریمورس ہے. تو اس کو اب فل ان دی بلینکس کریں تو کیسے ہوا ہوگا؟ پہلے تو آدم اور حوا سے ملاقات کر کے شیطان نے انہیں مبارکباد دی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اشرف المخلوقات ہونا مبارک کرے، اگرچہ، اور ساتھ ایک اگرچہ لگایا ہوگا، اگرچہ تمہارے اس منصب کی وجہ سے ہمارا کباڑا ہو گیا. اچھا، اب یہ جو جملہ ہے کہ مبارکباد بھی دے رہا ہے اور ساتھ اپنی اس جو ڈیپریویشن ہے اس کا اظہار بھی کر رہا ہے، تو اس سے سافٹ کارنر جو ہے وہ دوسرے کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور سنے ساتھ اپنا پورا تعارف بھی کروایا ہوگا کہ تمہیں تو پتا ہی ہے نا کہ میں کہاں کون ہوں اور کہاں سے تمہاری وجہ سے مجھے ہٹایا گیا ہے اور کیا ہوا ہے میرے ساتھ، مجھے سارے اوپر کے راز معلوم ہیں. تمہاری تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے یہ راز کھولا تھا کہ وہ زمین میں ایک نائب بنانے والا ہے، تو اس وقت میں اس میٹنگ میں موجود تھا، میں رازدار ہوں اس میٹنگ کا، تو اس میں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ میں زمین پر نائب بنانے والا ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں رکھ دیا ہے یہاں جنت میں, اور تمہیں جنت کیسی لگتی ہے؟ یقیناً انہوں نے کہا ہوگا کہ بہت مزے کیے, امیزنگ. اب اس نے جو کنفیوژن کریٹ کیا وہ کیا ہوگا, بس تم خود ہی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی بہانے سے یہاں سے نکال دینا ہے. بس ایک دن یہ شوشہ چھوڑا, پھر اگلی ملاقات کے لیے باقی بات. اب جب ایسا کوئی شوشہ چھوڑا جائے گا تو وہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ رات بھر کیا ڈسکس کرتے رہیں گے؟ بالکل زمین پر لے کے آئیے نا, قرآن مجید میں سب کے سب واقعات جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کے لیے ہیں, اور انسان کی جو بھی نفسیات ہے اس کے بالکل مطابق ہیں. تو سوچتے رہے ہوں گے اچھا یہ جنت تو مزے, پتہ نہیں دنیا میں جا کر کیا ہوگا, وہاں یہ مزے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, یہاں وہ عیش و آرام ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہاں کھانے پینے کو یہ سب کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یعنی وہ اسی پریشانی میں اگلے جو 24 گھنٹے ہیں اگلی ملاقات تک وہ گزاریں گے. اور دوسرا کیا کہے گا, اچھا ویسے اللہ آپ کو یہ منصب مبارک کرے, اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے, لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف قرار دیا ہے لیکن مجھے تو فرشتے اشرف لگتے ہیں, وہ اپنی شکل بدل لیتے ہیں, وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چٹکی میں پہنچ جاتے ہیں, تم جا نہیں سکتے. تو سمجھ نہیں آیا کہ تم کیسے اشرف ہو. معلوم تو وہی اشرف ہوتے ہیں. اب یہ شوشہ چھوڑ دیا, اب یہ بھی سوالیہ نشان ان کے دل میں آ گیا, وسوسہ پیدا ہو گیا کہ ہاں کوئی ایسی سبیل ہو نا کہ یہ کمی بھی اگر اللہ تعالیٰ ہماری پوری کر دے تو کیا ہی بات. اب جب اگلی ملاقات میں وہ آئے گا شریر شیطان بدماش, اب اگلی ملاقات میں وہ کہے گا کہ ویسے کہنا تو نہیں چاہیے مجھے, لیکن بہرحال کیا یاد کرو گے تم بھی کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب ہی کام کیا تمہارے ساتھ. یعنی وہ درخت کے جس کے پاس جانے سے بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے, اسی کی تو یہ خصوصیت تھی کہ جو اس میں سے کھا لے اس کو جنت کا گرین کارڈ مل جاتا ہے کہ اس کو جنت سے نکالا نہیں جا سکتا, اور اسی کی یہ خوبی ہے کہ جو اس میں سے کھائے تھے وہ فرشتہ بن سکتا ہے. یعنی وہی جو ان کی خواہش ہے کہ ہم ہمیشہ جنت میں رہیں, اور جو خواہش دوسری اس نے کنفیوژن کر کے پیدا کی کہ تم فرشتے بن جاؤ, اب خیال پیدا ہوا کہ ہاں واقعی. اب دل ہی دل میں اس کو دیکھیے گا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ آج اس کی بالکل یہی کیفیت ہے, وہ ایک طرف سمجھتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دل میں ہوتی ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہے. ایک طرف اسے پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے کرنے سے منع کیا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دل میں وہ سمجھتا ہے کہ ویسے ایک زیادتی کی ہے کہ ہمیں یہ چیز منع کر دی ہے. اب اس میں سے جو زیادہ لبرل مزاج کا ہوتا ہے وہ زبان پہ لے کے آتا ہے, لیکن ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکے تو کم و بیش ہم سب کی کیفیت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے. اور اگر انسان کے دل میں یہ کیفیت جو ہے وہ کسی بھی طرح سے کسی بھی اینگل سے پیدا ہو جائے تو یہ بڑا ایک پوٹینشیل ڈینجر ہے کہ انسان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو وائلیٹ کر سکتا ہے, وہ کبھی بھی وہ حد جو ہے پھلانگ سکتا ہے, اس لیے کہ دل میں کنفیوژن پیدا ہو گیا. جب انسان کے مائنڈ میں کلیئرٹی ہوتی ہے تو پھر غلطی کا امکان کم ہوتا ہے, اور اگر مائنڈ میں کنفیوژن ہوتا ہے تو پھر غلطی کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو یہ بھی بتایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, لیکن ساتھ ہی ایکسس بھی دے دی, اور شیطان نے وہ اپنا کنفیوز کرنے والا کام جب وہ شروع کر دیا. اب چونکہ انہیں وقتاً فوقتاً یہ یاد بھی آتا ہے, انسان کو دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ یاد بھی آتی ہے نصیحت کی تھی کہ وہ دشمن ہے, لیکن وہ جو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کسی کام کے کرنے کی وہ اتنی غالب آ جاتی ہے کہ انسان اس نصیحت کو ذرا یاد بھی آئے تو اس کو پرے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو کاروباری فیملیز ہیں ان کے بزرگ اپنے بچوں کو بالکل ٹرین کرتے ہیں کاروبار کے لیے کہ دکان پہ کیسے بیٹھنا ہے, گاہکوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے, جو پریشان کرنے والا گاہک ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے, یہ سب باتیں بتاتے ہیں, ادھار کو کیسے اوائڈ کرنا ہے, کوئی انڈیولی پریشرائز کرے کوئی ملنے والا تو اس کو کیسے اوائڈ کرنا ہے, کی کہہ کر کے جی بھائی نے پوچھ کے دسانگا یا ابائی نے پوچھ کے دسانگا, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بس میری لمٹ ختم ہو گئی اور اس سے زیادہ جو ہے نہ آپ کو رعایت ہوگی نہ آپ کو ادھار ملے گا.
تو وہ بڑے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو یہ بھی سمجھا کے جاتے تھے, جاتے ہیں بلکہ, کہ فلاں کاروبار میں ہاتھ نہ ڈالنا اپنے تجربے کی روشنی میں, اور تجربے کا تو کوئی بدل ہوتا ہی نہیں. اور یہ بھی کیا کہ جاتے ہیں کہ فلاں پارٹی سے ڈیل نہ کرنا, فلاں پارٹی سے ڈیل نہ کرنا. لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں, اور اگر وہ بچے اپنے والد کو سیانہ سمجھنے کی بجائے خود کو سیانہ سمجھنے لگے, یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ تجربے کا کوئی بدل نہیں ہے. مجھے یاد ہے کہ زمانہ طالب علمی میں ایک ایسٹ مین ڈینٹل ہاسپٹل لندن کے ایک کنسلٹنٹ آئے, انہوں نے ہمارے کالج میں آ کے لیکچرز دیے, اور پھر وہ صبح لیکچر دیتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ کلینکس میں بھی آتے تھے, اور جب اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہوتے تھے تو انہیں دیکھتے تھے, گائیڈ کرتے تھے. تو ایک جگہ میں کام کر رہا تھا تو میرے پاس آئے, تو میں نے ان سے کہا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو رہا کام, تو انہوں نے اسے انسٹرومنٹ پکڑا اور یوں کر کے وہ کر کے مجھے دکھایا, اور ساتھ مجھے کہا کہ جینٹل مین ایکسپیرینس از سم تھنگ دیٹ یو کین گین بائی نو ادر مینس. تجربہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمہیں کبھی کسی اور طریقے سے نہیں مل سکتا, تجربے کا کوئی بدل نہیں. ہمارے وہ دوست ہیں لندن میں ڈاکٹر عظیم اللہ صاحب, وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ پترو تسی اپنے گٹے گوڑے توڑا کے سیکھنا ہے کہ ساڈے تجربے تو فائدہ اٹھانا ہے, آپشن از اوپن فار یو. یعنی تم بھی خود تجربے کرو گے تو انہی نتائج پر پہنچو گے, لیکن اگر ہماری نصیحت مان لو گے تو تمہارا بہت سارا کام جو ہے بچ جائے گا. جہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں تم اس سے آگے سوچو گے, لیکن ہاں ٹھیک ہے تم نے اپنا خود تجربہ کرنا ہے تو خود تجربہ کر لو, زندگی جو ہے وہ تو ایک کھلی کتاب ہے. تو وہ بچوں کو سمجھا کے جاتا ہے بزرگ کے فلاں کاروبار کو ہاتھ نہ ڈالنا اور فلاں پارٹی سے ڈیل نہ کرنا. لیکن جب بوڑھا مر جاتا ہے اور بچے جو ہیں والدین کی نصیحت کو اہمیت نہیں دیتے, خود کو اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ کیا ہوتا ہے, ان سے ہوتی ہیں حماقتیں, کہ اسی پارٹی جس کے ساتھ ڈیل کرنے سے منع کیا تھا, جس کے ساتھ لین دین سے منع کیا تھا, ان کا کوئی نوجوان ان کے ساتھ آ کے دوستی کرتا ہے, اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے. پہلے یعنی کبھی پیزا منگوا لیا, کبھی آئس کریم منگوا لی, کبھی ملک شیک منگا لیا, اور پھر جب وہ پوری طرح اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو پھر کبھی ان کو کوئی اپرچونیٹی بتاتا ہے کہ یار یہ سودا جو ہے یہ بڑا زبردست ہے, میرے پاس پیسے ہوتے تو میں نے چھوڑنا نہیں تھا, پیسے ہیں تمہارے پاس تو یہ خرید لو, لوٹ مزے کرو گے, یاد کرو گے. اور وہ ڈرتے ڈرتے وہ لوٹ خریدتے ہیں اور اس سے بہت نفع ہوتا ہے, اب تو یہ مکمل گرفتار ہو جاتے ہیں اس کے دام میں. اور اس کے بعد پھر وہ ان سے ہیوی انویسٹمنٹ کرواتا ہے کسی ایسے بزنس میں, کسی ایسی ڈیل میں کہ جس میں پھر وہ اپنا سب کچھ ڈبو بیٹھتے ہیں. نقصان کیا ہوتا ہے, والد کی نصیحت پر عمل نہیں کیا. نصیحت کیا تھی کہ اس پارٹی سے ڈیل نہ کرنا اور اس کاروبار میں ہاتھ نہ ڈالنا, تو دونوں غلطیاں وہ کرتے ہیں. تو یہی معاملہ ہوا شیطان سے, اللہ تعالیٰ نے انہیں وارن کیا ہوا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, لیکن انہوں نے پہلے تو اس کو انٹرٹین کیا, اس کی باتیں سنی, اور اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو ایک طرف رکھ کر ان کو غور کیا, کنفیوز ہوئے خود, اور پھر کیا ہوا, شیطان نے قسم کھا کر ان سے کہا کہ وقاسمہما, قرآن مجید میں ایک ایک بات لکھی ہوئی ہے, شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی, انی لکما لمن الناصحین, کہ میں تم دونوں کا بڑا خیر خواہ. فدلہما بغرور, اس نے ان کو شیشے میں اتار لیا, اور فلما ذاق شجرتا, تو جو ہی انہوں نے اس درخت میں سے چکھا, بدت لہما سواتہما, تو ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئی. وتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, اور وہ دونوں لگے جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے. ونادہما ربہما, تو ان کے رب نے انہیں پکارا, الم انہکما عن تلکما الشجرہ, او آدم و حوا, کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ, اور تم دونوں کو نصیحت نہیں کی تھی, وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یعنی بھائی دونوں باتیں جو اللہ تعالیٰ نے کہی تھی دونوں وائلیٹ ہو گئی نا, شیطان کو دشمن نہیں سجن سمجھ لیا, اور اس درخت کے پاس جانے کے بجائے اس سے قریب چلے گئے اور اس کو چکھ لیا, تو کیا ہوا, وہی ہوا جو ہونا تھا, بدت لہما سواتہما, ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز ہو گئیں, اور اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے تو انہوں نے ہاتھ جوڑ لیا اللہ کے سامنے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اللہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم ڈایا ہے، یہ وہی اٹراسٹی بڑا جرم جو ہم نے اپنے ساتھ کیا ہے، ظلم کیا ہے اپنے اوپر، وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر مہربانی نہیں فرمائے گا تو ہم تو لٹ جائیں گے. اب اس ساری جو سٹوری ہے اس کا جو اصل مورل لیسن ہے وہ کیا ہے، باقی جو چھوٹے تھے میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ غلطی ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور آدم و حوا سے بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی. شیطان کی بھی اللہ تعالیٰ نے جواب تلبی فرمائی اور آدم و حوا کی بھی اللہ تعالیٰ نے جواب تلبی فرمائی. شیطان جواب تلبی کے جواب میں اکڑ گیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، تیرا حکم غلط تھا. جب آدم و حوا سے غلطی ہوئی، نافرمانی ہو گئی اللہ تعالیٰ کی، تو جب ان کی جواب تلبی کی گئی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب ہمیں سب بتا دیا شیطان نے کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور اب تو کسی بہانے سے ہمیں زمین پر بھیجنا چاہتا ہے، تو ٹھیک ہے بھیج دے. باغیانہ طرز عمل یہ ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا، معافی مانگ لی، ربا غلطی ہو گئی. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہم پر مہربانی نہیں فرمائے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا ہم تو لٹ جائیں گے. تو اصل جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، لیکن جب بھی غلطی ہو جائے تو انسان اگر غلطی کو مانے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اگلی مرتبہ خود حفاظت فرمائے گا اور ہمیں آہستہ 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 وہ غلطیاں ہم سے دور کر دے گا. ورنہ انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہے برائی سے بچنا، شیطان نے جو ٹیمپٹیشنز کا جال بچھا رکھا ہے وہ ہمیں لپیٹ لے گا. اللہ تعالیٰ کی انسٹرکشن وہ ہمارے سامنے رہے اور ہمیں کبھی بھی یہ احساس نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر زیادتی کیا ہے، کہ یہ حکم خامخواہی دے دیا ہے، یہ ریسٹرکشن خامخواہی لگا دی ہے. جب یہ ہمارا مائنڈ ہوگا تو اس کا مطلب ہم کنفیوز ہو گئے، شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، تو پھر کوئی غلط نتیجہ ضرور نکلے گا. اللہ تعالیٰ کو اپنا محسن اور مہربان سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھیں کہ یہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے بتائے گئے ہیں، تو انشاءاللہ سارے کام سیدھے ہوں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. سنت ادا کریں.